الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چن کے ناظرین پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سلسلہ بالترتیب آیات مبارکہ کے ترجمہ اور اس کی آسان فہم تفسیر کے ساتھ یہ جاری ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 13 سے آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اور پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں کہ جب انبیاء کرام ان کے پاس آئے، انہوں نے دعوت دی اور ہر اعتبار سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جو ایمان نہ لائے تو ان قوموں کے ساتھ پھر کیسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آیا، اللہ نے اسے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ بیان ہوا کہ رسول جو روشن دلائل اور بین واضح دلیلوں کے ساتھ ان کے پاس تشریف لائے تو وہ ایمان ہی نہیں لائے ان کی بات سن کر، اور وہ تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، یعنی انہوں نے سب کچھ دلیلیں بھی دیکھ لیں لیکن اللہ تو جانتا ہے، تو وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی ایمان لانا تھا، لیکن پھر بھی دلائل دیکھ لیے، بین روشن دلیلیں سب کچھ دیکھ لیا اور اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو انہیں کہا گیا کہ انہیں ہم نے ہلاک کیا، اور یہی ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان سے ہٹے رہے اور رسولوں کی تکذیب کرتے رہے۔ تو یہاں مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا ہے اور ایسے ہی وہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا، یعنی تمہارا بھی یہ عمل جو تکذیب کا ہے، تم اللہ کی توحید کو نہیں مان رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے، تو یہ تمہارا بھی یہ جرم ہے، اور ایمان نہ لانا یہ بھی جرم ہے اور اللہ کی پکڑ میں تم آؤ گے، اللہ تمہیں بھی ہلاک کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس آیت میں خطاب یہ اہل مکہ سے ہی ہو رہا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ آیت کا معنی کہ اے لوگوں، پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر اب صبح قیامت تک، اب اور کوئی نبی، نئے نبی کوئی بھی آنے والے نہیں، نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا، تو اب ہمیشہ کے لیے جو جانشین کے طور پر تو وہ یہی امت ہے۔ اب اس امت میں دو طرح کے لوگ ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت اجابت تو وہ جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لے آئے اور صحابہ بنے اور پھر آج تک ایمان لاتے ہوئے آ رہے، اور امت دعوت اورال کفار، تو مسلمان ہوں یا کفار سب کے سب اس میں کہ اب جانشین تو تم ہی رہو گے، یعنی تم ہی زمین کے اندر رہو گے، ہاں تمہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کیا کہ تم کیا عمل کرتے ہو، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، رب تعالی کو سب پتہ ہے۔ یہاں گویا کہ جو امتحان کسی کا لیا جا رہا ہوتا ہے تو اس امتحان والے سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ٹیچر ہے، استاد ہے، اس کو ان سوالوں کے جوابات نہیں پتہ، پتہ ہیں، لیکن دوسرے سے امتحان لینا جب مقصود ہے تو وہ آزمایا جاتا ہے، وہ امتحان لیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی بلا تشبیہ، یعنی یہ ان آیات مبارکہ میں جن میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح ارشاد فرماتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ تم نے کیا عمل کیا، یعنی وہ ایک امتحان کی طرح آئیں. باقی اللہ کو سب پتہ ہے کون اچھے عمل کرے گا کون برے عمل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دنیا سر سبز ہے اور میٹھی ہے. دنیا میٹھی بھی ہے سر سبز بھی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا, پس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں ازمائے تمہیں سے اچھے عمل کس کے ہیں, کون اچھے عمل کرتا ہے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی نا امید رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو. تم فرماؤ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں, میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اس آیت مبارکہ کے ایک شان نزول ہے. کفار میں سے ایک جماعت ایک گروہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم ایک شرط پہ ایمان لے آتے ہیں, آپ کی طرف آ جائیں گے, اور وہ ہماری شرط یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے آپ ایسا کریں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیں, اس کے علاوہ کوئی اور قرآن بنا کر لائیں, اور یا اسی میں تبدیلی کر دیں. ہمیں وہ قرآن منظور ہے جس میں ہمارے بتوں کی, جس میں ہمارے لات عزا ان کی کوئی مذمت نہ بیان کی جائے نہ ان کی عبادت سے روکا جائے. تو یہ ان کا کہنا دو اعتبار سے تھا, یا تو یہ مذاق کے طور پہ تھا, تمسخر اڑانا تھا, استہزاء تھا, یا یہ جانچ رہے تھے, امتحان لے رہے تھے کہ اگر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں کچھ کلام اور لاتا ہوں یا میں خود کوئی قرآن دوسرا بنا لیتا ہوں تو پھر تو یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے, تو پھر یہ رب کا کلام ہی نہیں ہے. انہوں نے ابھی یہ لائیں تو بعد میں تبدیل کر دیا. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور فرمائی نے فرما دو, کہہ دو کہ یہ میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا, میں تو تابع ہوں جو مجھے اسی کا فرما بردار ہوں کہ جو میری طرف وحی ہوتی ہے, تو میں نے اپنی مرضی سے اس میں نہ نکال سکتا ہوں نہ داخل کر سکتا ہوں, یعنی یہ کمی زیادتی ہے من جانب اللہ ہی ہوگی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ہی ان کو واضح یہ مل گیا یہ اللہ کا کلام ہے, یہ پیغام دینا تھا, اگرچہ انہوں نے مانا نہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور رب کے کلام میں کوئی تبدیلی اس طرح میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اللہ چاہے جسے چاہے باقی رکھے, جسے چاہے ختم کر دے, وہ رب تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا اور وہ اللہ کے حکم کی ہی پیروی ہے. لیکن یہاں پہ ان کو ایک یہ میسج اور پیغام دیا. اس سے ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کو یہ ہے کہ اسلام کی جو قطعیات چیزیں ہیں, اسلام کے بنیادی عقائد ہیں یا احکامات ہیں, ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال بنا لیں صرف اس لیے کہ کافر خوش ہو جائے, فلاں ملک خوش ہو جائے, فلاں ادارے خوش ہو جائیں. تو جن چیزوں کو رب نے حرام قرار دیا ہے, وہ چاہے سود ہے, وہ اسی طریقے سے دیگر اور جو برائیاں ہیں معاشرے کے اندر, آپ کو شراب کو اس لیے تھوڑی کوئی معاذ اللہ حلال کہہ دے گا یا اس کو پینے کی اجازت دے دے گا کہ یہ فلاں قوم کا کلچر ہے یا فلاں ملک کا کلچر ہے تو یہ ٹھیک ہے, کبھی نہیں ہو سکتا. تو اسلام کی جو قطعیات ہیں, چاہے عقائد کے معاملات ہوں یا اعمال کے طور پر ہو یا شریعت کے احکامات کے طور پر ہو, ان میں کمی زیادتی ان کو ختم کرنا یہ کوئی بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان ایسا معاہدہ کر سکتا ہے. اور ایسا معاہدہ کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں, اور کئی صورتیں تو اس کی ماد اللہ کفر تک انسان کو پہنچا دے گی. تو اس لیے یہ معاہدے کہ پردے ختم کروانے, یہ معاہدے کہ پردے کا کلچر ختم کروانا ہے, یہ معاہدہ کہ سود عام کرنا ہے, یہ معاہدہ کہ ماد اللہ بدکاریاں اور معاذ اللہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو معاشرے کے اندر برائیوں کو پھیلایا جائے, تو اس طرح کے نہ معاہدے ٹھیک ہیں نہ اس طرح کے کمپرومائز کرنا کسی کے ساتھ وہ ٹھیک ہے. جو اسلامی احکامات ہیں, ایک مسلمان چاہے وہ مسلمان عالم ہے, پروفیسر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ کسی بھی ملکی سطح کے کسی عہدے پر ہے, تو اس کے لیے شرعاً قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ اسلام کے برخلاف کسی سے بھی کسی طرح کا بھی کوئی معاہدہ کرے، وہ اسلامی ان قیودات کا ہی محافظ ہے، وہ اسلامی ہی احکامات کا وہ پابند ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں سب کو خیال رکھنا ہے۔ ارشاد فرمایا، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ تم فرماؤ، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ آیت مبارکہ کا یہاں خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان سے فرما دیں، جن مشرکین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نیا قرآن لاؤ، آپ ان سے فرمائیں کہ یہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اگر اللہ نہ چاہتا نہ فرماتا تو میں تمہیں یہ کتاب نہ لاتا، نہ میں تمہارے اوپر اس کی تلاوت کرتا، یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، اور میں زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں، جب وحی شروع ہوئی تو پھر میں نے تمہیں قرآن سنایا ہے، اس سے پہلے کہ آج تک میں کوئی کتاب لایا ہوں، بظاہر زندگی میں نہ میں نے کسی سے کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کسی کتاب کو میں نے کسی استاد سے کوئی سیکھا سمجھا، مطلب یہ بھی ایک اس پہرائے میں بیان کرنا مقصود ہے کہ پہلے بھی تو میں نے کوئی ایسی کتاب نہ پڑھی ہے، نہ میں کوئی کتاب لایا ہوں، نہ کوئی کتاب کا کوئی واقعہ ایسا تمہارے سامنے بیان کرتا تھا کہ میں یہ کہ شروع سے ہی کوئی کتاب پڑھنے والا نہیں، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ فصیح و بلیغ جو اس کے آگے بے بس ہو کر رہ گئے، یہ مخلوق میں سے کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، تم یہ دیکھو، قرآن کی فساد دیکھو، بلاغت دیکھو، قرآن کے اندر مکارم اخلاق دیکھو، قرآن میں جو بڑی بڑی تعلیم دی گئی ہے ان کو دیکھو، تو اس کے بعد تم اس نتیجے پہ تو پہنچو کہ میری عمر کا اتنا حصہ تمہارے اندر گزر گیا ہے، اور پھر یہ کتاب یہ کلام جو میں لے کر آیا ہوں تو یہ کسی مخلوق میں سے کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ اتنی بات تو تم سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ لوگوں میں سے کسی کا کلام نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی مشرکین نے یہ کہا، معاذ اللہ، یہ الزام لگایا اور مشرکین نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنا بنایا ہوا، خود ہی انہوں نے کلام بنا لیا اور خود ہی کتاب بنا لی، خود ہی یہ سب کچھ۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ پر جو افتراء باندھے جھوٹ کا، سے بڑھ کر ظالم کون؟ یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ وہی ہے، وہ من جانب اللہ اور وہی منزل من اللہ ہے، اور وہ قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن وہ بھی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو وہ بھی تو جھوٹے اور افترا باندھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پر کوئی جھوٹ اور افترا باندھے، یعنی دو چیزیں، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور اسے کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو وہ بھی ظالم اور وہ بھی جھوٹا، اور جو اللہ کی طرف سے ہے اور وہ کہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو وہ بھی ظالم اور جھوٹا۔ تو یہاں دو چیزیں یہ بیان کی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے محبوب جو تمہیں تلاوت کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو وہ کوئی افتراء نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے، اور تم اسے یہ جھوٹ کہہ کر خود ظالم جھوٹے بن رہے ہو۔ یہ تو اس پہرائے میں اس آیت کو بیان کر دیا گیا۔ یہاں ایک اور بات ہے ناظرین اکرام، ہمارے یہاں کبھی کبھی عادت میں لوگوں کے شامل ہوتا ہے، جگہ جگہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا۔ کہاں فرمایا، کیا فرمایا، نہیں پتا۔ تو اس لیے ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ ایسی نہیں ہے کہ اسے جو چاہے خود ہی نسبت کر دے اور وہ اسے اللہ کی طرف منسوب کر دے یا حضور اسلام کی طرف سے۔ تو یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے سمجھنے کو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری طرف قصدن جھوٹ مجھ پر بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی ایسی چیزوں کی نسبت کرنا، حدیث وہ بیان کر دینا، روایت یہ کہہ کے بیان کر دینا۔ تو اس لیے بعض اقوال وہ بزرگان دین کے ہیں یا دین کے اندر انہیں مستحب کا درجہ یا کچھ اور ایسے درجے، لیکن انہیں ڈائریکٹ یہ کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، کوئی اچھی بات بھی ہوگی، ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہوں گے وہ اچھی بات ہی ہوگی، لیکن یوں ہر چیز کو نسبت یوں نہیں کی جاتی کہ یہ اللہ کا فرمان ہے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علماء اکرام نے اپنی پوری پوری زندگیاں اس پر وقف کر دی اور قرآن کے تحفظ کے لیے آئے. دیکھیے قرآن ہمارے پاس موجود ہے, ایک لفظ ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہے, یہ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام علی مردوان نے جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا سمجھا اور اسے آگے پہنچایا. اور اسی طرح حدیث کا معاملہ, پوری پوری زندگیاں اپنی لگا دی اور اسماء الرجال پر اور اس فن حدیث پر, فن رجال پر انہوں نے پوری خدمات کرتے ہوئے تاکہ حدیث کو اسی طریقے سے ہم امت تک آگے تک پہنچا دیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں, ان کے لیے ان کے چہرے کو تر و تازہ رہنے کی, روشن رہنے کی دعائیں دی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنے, یاد رکھے, آگے پہنچائے. تو یہ ہے, کئی ترغیب دیے, بلغوا عنی ولو آیا, ایک بات ہی اگرچہ کیوں نہ ہو, ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, پہنچا دو میری طرف سے. یہ بھی ترغیبات ہے, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پہنچانی پھر اسی طرح ہے کہ جو واقعی ہے, اپنی طرف سے نہیں. اپنی رائے تو دخل ہی نہیں نا ان چیزوں کے اندر, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جو چیز آتی ہے لوگ آگے پھیلاتے رہتے, بعد میں پتہ چلتا حدیث ہے ہی نہیں, بعد میں پتہ چلتا یہ تو اللہ کا فرمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب کبھی آگے فارورڈ کریں, پھیلائیں, تو پہلے علماء دین سے رہنمائی لے لیں تاکہ ہمارے اوپر پھر کوئی کسی طرح کی وہ وعید کا معاملہ نہ ہو. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں. تم فرماؤ, کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے. ان آیات مبارکہ میں یہ مشرکین کے عقیدوں کو بیان کیا گیا. مشرک وہ دو کام کرتے تھے, ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا, یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے. دوسرا, ان بتوں کو شفیع مانتے تھے کہ بت ہماری شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, عبادت بتوں کی کر رہے ہیں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں کہ جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے. عبادت تو وہ تعظیم کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اور اس کا حقدار وہی ہے کہ جو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہو. تو یہ بت تو پتھر ہیں, بے جان ہیں, یہ جو اس کی عبادت کر رہا ہے یہ اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتے, اور جو نہیں کر رہا یہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو بت تو کچھ کر بھی نہیں سکتے, نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں. اب پیچھے کیا معاملہ رہا کہ یہ پھر کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کی عبادت ہم کیسے کر سکیں گے, ہم تو بتوں کی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کر دیں گے. تو یہ دونوں چیزیں ہی غلط, یہ دونوں عقیدہ ہی غلط. تو اس لیے ان کی یہاں مذمت بیان کی گئی. اب عقیدہ انہوں نے چونکہ بنایا کہ وہ شفاعت کریں گے اور بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, تو عبادت تو کسی صورت میں ہی نہیں ہے. ہم جو انبیاء کرام کی شفاعت, اولیاء صالحین کی شفاعت, یا علماء یا حفاظ یا شہداء, ان کی شفاعت کے جو قائل ہیں, پھر اور جن جن کے لیے روایات کے اندر بیان کیا گیا, وہ اس لیے ہیں کہ ان کو شفاعت کا اذن اللہ کی طرف سے ہی ملے گا, وہ اللہ کی اجازت سے یہ شفاعت کریں گے. لیکن کیا کوئی معاذ اللہ کسی نبی کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ولی کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ان بزرگوں کی عبادت کی جاتی ہے؟ کیا کسی عالم یا شہید کی عبادت کی جاتی ہے؟ ہر کس نے کی نبی کی عبادت کرے اور عبادت کے لیے سجدے کرے, ہو ہی نہیں سکتا, اور کبھی مشروع ہی نہیں رہا یہ سلسلہ. پہلی شریعتوں میں سجدے اگر رہے بھی تو وہ سجدہ تعظیم تھے, عبادت کا سجدہ نہیں. ہماری شریعت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرما دیا اور اس کو بھی حرام قرار دے دیا کہ تعظیم کا سجدہ بھی کسی کو نہیں کیا جائے گا, یہ اس تعظیم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں شفاعت کا, بعض اوقات معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں, آیتیں پڑھیں گے بتوں والی, آیتیں پڑھیں گے وہ, اور انکار کن کا کر رہے ہیں؟ بزرگوں کا. انکار کن کا کر رہے ہیں؟ ولیوں کا. انکار اولیاء کا, انکار انبیاء کا. تو انبیاء کرام کی شفاعت یا امام الانبیاء کی شفاعت یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, تو اس میں یہ بالکل واضح طور پر عقیدہ دیکھ لیں کہ کہ یہ انبیاء اکرام یا امام الانبیاء علیہم السلام یہ سب جو شفاعت کریں گے، حضور اسلام کی شفاعت سب سے پہلے ہوگی، تو یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ تو جہاں شفاعت منع کیا گیا تو اس سے مراد یا کفار کے لیے ہے وہ شفاعت، یا اذن کے بغیر جو شفاعت ہے۔ اور ہمارے اور مشرکین کے عقیدے میں کتنا یہ فرق ہے، اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی آیتیں پڑھ کر ان کے عقیدے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بھی تو شفاعت مانتے ہیں، تو شفاعت تو ہے، وہ برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک اس کی شفاعت کرے گا مگر وہ جسے اذن ہوگا اس کی طرف سے؟ تو یہ آیت شفاعت ہی تو بتا رہی ہے۔ تو اور بھی اس کے کئی دلائل موجود ہیں، خلاصہ کلام میں عرض کر چکا ہوں۔ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انہیں شفیع مانتے ہیں، تو یہ بالکل ایک واضح طور پر کیونکہ غیر اللہ کی عبادت ہی شرک ہے، اور یہ بت کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ مقرب اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں یہ شفاعت کر سکیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت وہی کریں گے جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو، احکامات کو مانا ہے اور آگے پہنچایا ہے، اور رب کی بارگاہ میں وہ مقرب ہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں وہ درجہ اور قرب عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ اب یہ سب لوگ ایک امت تھے، تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک، اس وقت تک جب سارے تھے کیا تھے، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت تمام ایک ہی دین پر تھے، اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا۔ اور مذہبی اختلاف کے اعتبار سے اس میں متعدد مفسرین نے اقوال بیان کیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ اور ایک قول، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک ہی دین پر یعنی اسلام پر تھے۔ اور بھی مزید اقوال بیان کیے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ پھر بعد میں ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے دین میں تبدیلی پیدا کی، اور اس سے پھر خاص عرب کی مراد ہے۔ اور بعض علماء نے یہ قول بھی بیان کیا کہ پہلی پیدائش کے وقت جو کہ فطرت سلیمہ پر تھے، اور اسی لیے کہا گیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بناتے ہیں، اور مراد اس سے فطرت سے فطرت اسلام۔ تو بہرحال مختلف اس میں اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، تو اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو گیا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ حضور اسلام کے زمانے میں بھی اور آج تک حضور کے صدقے پورے کفار کو یک بارگی یوں عذاب الہی وہ نازل نہیں ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ فرما لیا، بشارت عطا فرما دی کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے، کہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہوں، آپ ان میں ہوں اور اللہ ان کو عذاب دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ پوری اس امت کو، یعنی اس میں تمام داخل ہو جاتے ہیں، امت اجابت ہیں، امت دعوت، سب ہر اعتبار سے، اور اس وقت تو بطور خاص کفار، کہ پہلے امتوں کی ہلاکتوں کو بیان کیا لیکن ان کو ہلاک نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہاں اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے آسان درس قرآن یہ ملاحظہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ایمانی طور پر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور یہ نور ایمان بڑھتا رہنا چاہیے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن پڑھنے والے بھی بنیں گے، قرآن سمجھتے بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن قرآن قرآن، آسان درس قرآن۔